أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہاں ذکر ہے اہل ایمان کا اور ان کے اوصاف کا. یہ اگر اوصاف ہو تو پھر وہ آگے بڑھیں ان اوصاف کے ساتھ, اور وہ جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے غلبہ اور اقامت دین کی, اس کے لیے سرگرمی عمل ہو جائے. پہلی بات تو یہ آئی تھی اصولی ہدایت کے, وہ جاننے کہ دنیا کی زندگی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں جو کچھ ملا وہ صرف برتنے کا سامان ہے, کہ جو مہلت و عمر اللہ نے دی ہے اس کے ساتھ اللہ نے کچھ سامان بھی دیا ہے کہ اس سفر کو, زندگانی کے اس سفر کو کاٹنے کے لیے کچھ ضروری اسباب تمہیں دے دیے. کسی کو زیادہ دے دیے تو وہ اس کے لیے پاؤں کی بیڑی بھی بن جاتے ہیں, آزمائش بن جاتی ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں زیادہ مل جائے تو وہ اس میں آخرت بناتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, خدمت خلق کے کام میں خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ جان لو کہ یہ اصل میں دل لگانے کی جگہ نہیں, اور یہاں جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ تمہاری کوئی حقیقی ملکیت نہیں ہے, یہ امانت ہے جو دی گئی ہے برائے استعمال برائے تصرف. یہ دنیا جو ہے یہ بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں, دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, اس طور سے گزارنے کی چیز ہے. تو پہلی بات تو یہ وہ سمجھ لیں. اور دوسری بات فرمائی کہ والذین یجتنبون کبائر والاثم, وہ لوگ کے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, کبیرہ گناہوں سے, والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں, واذا ما غضبوا هم یغفرون, اور جب انہیں غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی کبیرہ گناہوں سے بچیں, صغائر کو کوشش تو ہونی چاہیے لیکن اس کو مسئلہ نہ بننے دیا جائے کہ یہ سارا معاملہ درست ہو جائے گا تب میں آگے بڑھوں گا دین کے رستے میں, بلکہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے وہ اس محنت میں, اس جدوجہد میں مصروف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو بھی دور کر دے گا اگر وہ خلوص کے ساتھ آگے بڑھیں گے. باقی کبیرہ اور صغیرہ کا ایک الگ معاملہ ہے علمی طور پر, کون سے گناہ کبیرہ ہیں کون سے صغیرہ ہیں. عام طور پر یہ شرک اور قتل ناحق, زنا, اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی, یہ اور بھی بہت سے لوگوں نے معین کیے ہیں, بعض نے بڑی لمبی فہرست دی ہے. جن گناہوں سے شدت کے ساتھ روکا گیا, منع کیا گیا, وہ یقیناً کبیرہ میں آئیں گے. لیکن چھوٹے گناہوں کو بھی مستقل زندگی میں شامل کر لینا بغیر کسی تردد کے, اور ہنین مریا جسے کہتے ہیں, تو وہ بھی درست نہیں ہے. ان کا بھی اگر مستقل زندگی کا وہ حصہ بن جائے تو ایک رائے یہ ہے کہ پھر وہ بھی کبیرہ شمار ہوں گے. تو کوشش تو ہونی چاہیے بچنے کی, لیکن اولین ظاہر بات ہے کہ اوپر سے شروع کرتا ہے آدمی. جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بڑی سزا ہے, قرآن و سنت میں بیان ہوئی, جس سے شد و مد سے روکا گیا, ان سے تو فوری بات آ جائے نا, اور اس کے بعد اپنی اصلاح کے لیے قبر رکھتا رہے. والذین استجابوا لربهم, اور وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں, جو حکم آئے, جو تقاضا آئے دین کا, اس کے لیے فوراً آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے ہیں. واقام الصلاۃ, اور نماز قائم رکھتے ہیں, وامرهم شورا بینہم, اور ان کا ہر کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے, مشاورت کی فضا ہے ان کی. یہ وہ ایک جماعت کی زندگی کے بارے میں ہو رہا ہے کہ یہ ایک جماعت ہے, حزب اللہ ہے, اس کا ایک مشن ہے, دین کو قائم کرنا ہے, غلبہ اور اقامت دین ہے. وَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا, جو رزق روزی دی ہے, جو کچھ بھی مال و اسباب سے نوازا ہے, اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, اور وہ لوگ کہ جب ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو ان پر دادی ہو, ظلم ہو, تو پھر وہ برابر کا بدلہ بھی لیتے ہیں, انتقام بھی لیتے ہیں. یہ اصل میں اسی دعوتی اور انقلابی جدوجہد کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. پہلا مرحلہ جو دعوت کا مرحلہ تھا اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حانون السجدہ میں, اس میں جو ترجیح بل مطلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا دفاع بھی عمدگی سے خوبصورتی سے کرو. کوئی تم پر زیادتی کرے، تمہارے ایک تماچا لگا دے تو تم جواباً گریز کرو اور اس کو کوئی کلمہ خیر ہی کہو جواب میں، کوئی سخت جملہ کہے تو اس کو دعا دو. یہ ایک انداز ہے دعوتی مرحلے میں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، یہی جد و جہد جو آگے بڑھتی ہے، تو جیسے ہم نے دیکھا تھا سورہ حج میں کہ مسلمانوں کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے، اب تمہیں اجازت ہے، اب بدلہ لے سکتے ہو، عید کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو. تو اقامت عظیم کی جد و جہد میں وہ مرحلہ بھی آتا ہے. اور جو کچھ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، تو جو غصہ تھا انہیں وہ تو تھا، جو ظلم کرنے والے تھے ان کے خلاف تھا، جو ناحق تنگ کرتے تھے وہ غصہ تو اندر اندر موجود تھا. اب موقع آیا ہے کہ ٹھیک ہے انتقام لے سکتے ہو. تو یہ مراحل ہیں مختلف. پہلے مرحلے کے حوالے سے سورہ حامیم السجدہ میں محکم آیا تھا، اور اب یہ مرحلہ جو ہے جب آگے بڑھتا ہے تو پھر جواباً بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، اور غم و غصہ جو ہے غیظ و غضب وہ نکالنے کا بھی اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے. وہ جزا سید سید مسلوا، اور برائی کا بدلہ تو اس جیسی ہی برائی ہے. فمن عفا واصلح، ہاں جو معاف کر دے اور صلح کر لے، صلح جوئی کرے، فاجرہ عند اللہ، تو انفرادی اعتبار سے بہت اونچا عمل ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، روحانی اخلاقی اعتبار سے بہت اونچا مقام. انہ لا یحب الظالمین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، زیادتی کرنے والوں کو. ولمن انتصر بعد ظلمہ، اور جو کوئی بدلہ لے انتقام لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم ہوا ہو، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. اگر مسلمانوں پر اہل مکہ نے جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور بعد میں مسلمانوں کو موقع ملا اور انہوں نے بدلہ لیا ہے، تو اس پہ کوئی الزام نہیں ہے، انہیں حق تھا. لیکن بدلہ لینے کا وقت کب آئے گا، اس کا تعین جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. وہ دعوت اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اب کفر کو چیلنج کر سکے، اتنی قوت فراہم ہو جائے، اتنی افرادی قوت، اتنی اسٹرینتھ بن جائے، تو پھر وہ اقدام کا نظر آتا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ مصلحت یہی ہے کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو، اور جواب جو ہے سختی کا وہ نرمی سے دو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. یہ اصل میں الزام کے مورد الزام تو یہ لوگ ہیں، قابل اس قابل کہ ان کو سزا وار الزام ٹھہرایا جائے. یہ جو استحصالی طبقہ ہے، جو خون نچوڑتا ہے، یہ جو سودی نظام ہے، اس کی جو سب سے بڑی نحوست ہے وہ یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز سارا ایک سائٹ پر ہو جاتا ہے، وسائل سارے جو ہیں وہ ایک محدود طبقے کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور دوسرا طبقہ محروم سے محروم تر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ استحصالی طبقہ جو ہے جو خون نچوڑتا ہے، اور تو وہ کہتا ہے کہ اگر بجلی کے نرخ بھی بڑھ جائیں، سوئی گیس کے نرخ بھی بڑھ جائیں، پٹرول کے بھی بڑھا دیے جائیں، عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا موقف یہ ہوتا ہے، اصل میں فرق تو انہیں کوئی نہیں پڑتا، وہ عام آدمی کو جو فرق پڑتا ہے وہ اس سے پوچھیے آپ کیا فرق پڑا یا کیا نہیں پڑا. لیکن یہ ہے سب سے بڑھ کر ظالم، جو معاشرے میں اس قسم کے جو محرومی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کے جو ہے حقوق غصب کرتے ہیں. کتنے نے حق دیا ہے کہ سارے مسائل پر قابض ہو جائیں؟ یہ بینکس لون جو ہے سارے یہ بڑے بڑے لے کر اور پھر اس کو جو وے آف کرواتے ہیں اور وہ معاف کروا دیتے ہیں سب کے سب، یہ کس کی کمائی ہے، کس کے پورے پسینے کی ہے؟ یہ سب ہے، یہ غلط باطل نظام جو ہے یہ سب سے بڑا ظالمانہ نظام. لہذا اس میزان کا تقاضا یہ ہے، عدل اجتماعی کا تقاضا یہ ہے کہ اس باطل نظام کی جڑوں کو جو ہے کھودا جائے، اسے مسبار کر کے اور دین حق قائم کیا جائے، میزان نصب کی جائے جو اللہ نے دی ہے، تاکہ ہر ایک کو اس کا صحیح حق ملے اور کوئی اپنے حق سے زیادہ جو ہے وصول نہ کر سکے. تو انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، ان کے حق غصب کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق. اولئک لہم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر، اور جو صبر سے کام دے اور معاف کر دیا کرے. ان ذالک لمن عزم الامور، تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے. ایسی کچھ مثالیں بھی ہوں کہ کسی شخص کا ظلم ہو اور وہ پھر معاف کر دے، تو اس سے بھی معاشرے میں بہت خیر پھیلتا ہے، چند مثالیں بھی ہوں، لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا جو ہے یہ اصل میں معاشرے کی صحت کا ضامن ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ، اور جس شخص کو اللہ ہی گمراہ کر دے تو کوئی نہیں کہ جو پھر اللہ کے بعد اس کا ولی بن سکے، اس کے کام کو نکال سکے، کارساز ہو سکے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو، يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ، اور وہ کہیں گے کہ ہے کوئی راہ دنیا میں واپس جانے کی، کوئی بچنے کا رستہ ہے، کوئی جائے مفر. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے ہی نہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے آگ کے سامنے، جہنم کے سامنے. خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور ذلت کی وجہ سے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، ان کی نگاہیں بھی جھکی ہوں گی، خود بھی بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، پست ہوئے ہوں گے. يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ صَفِيٍّ، اور تننگیوں سے دیکھتے ہوں گے، کسی سے آنکھ نہیں ملا سکیں گے، چوری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھیں گے. وقال الذين آمنوا، اور کہیں گے اس وقت اہل ایمان، ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، اصل میں خسارے میں وہ لوگ ہیں، اصل نقصان اٹھانے والے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن. یہ دنیا کا خسارہ چاہے کسی کو لاکھوں کا اور کروڑوں کا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ خسارہ تو وہ ہوگا جو معلوم ہوگا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی آگ کا ایندھن بنا چکا ہے اپنے بدعملی کی وجہ سے، سب سے بڑا خسارہ یہ. اللہ ان الظالمین فی عذاب مقیم، جان دو کہ یہ ظالم گناہگار جو ہیں یہ ایسے عذاب میں ہوں گے جو دائمی ہوگا، قائم رہنے والا. وما کان لہم من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے کوئی ایسے حمایتی مددگار، ینصرونہم من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکیں. ومن یضل اللہ فما له من سبیل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے، تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. استجیبوا لربکم، اے مسلمانوں اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. یہ دین توحید، اس کو قائم رکھو، قائم کرو، اس نظام عادل کو قائم کرو، اس میدان کو نصب کرو. یہ ہے اصل میں پکار، اس سورہ مبارکہ میں جو ہے مسلمانوں سے بہت زور شور سے جس کا مطالبہ کیا گیا. تو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ آئے تمہارے اوپر وہ دن اللہ کی طرف سے جس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا. ما لکم من ملجأ یومئذ، تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تم کسی چیز کو رد کر سکو گے، مکر سکو گے کسی بات سے. وہاں سے جو معاملات ہیں سامنے لے آئے جائیں گے، مکرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی اگر یہ اب بھی نہ مانے، اعراض کریں، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اس سب نگہبان بنا کر. ان عَلَيْكَ عِنْدَ الْبَلَاغِ، آپ کے ذمے تو بس پہنچا دینا تھا، تو آپ نے پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم، اب یہ خود اپنے طرز عمل کے ذمہ دار ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم دکھاتے ہیں انسان کو اپنی رحمت کا مزہ، اپنی رحمت سے شاد کام کرتے ہیں، فرحا بها، وہ پھولا نہیں سماتا، اتنا لگتا ہے، یہ اس کی کمزرفی ہے، اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ یہ برتنے کا سامان ہے، یہ تو اس دنیا میں ہماری حیثیت مسافروں کی سی ہے، اصل منزل وہ ہے، اصل گھر وہ ہے، یہ راہ گزر ہے. تو یہاں اگر کسی کو زیادہ مل جائے تو اکڑتا ہے، اتراتا ہے، پھولے نہیں سماتا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی برائی، کوئی تکلیف، اور وہ پہنچے بھی ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، ان کا نتیجہ، فإن الإنسان كفور، تو وہ انسان بالکل ناشکرہ بن جاتا. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت اختیار اللہ ہی کا ہے، بادشاہی اسی کی ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرواتا ہے جو چاہتا ہے، تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے. یاد نہیں من یشاء اناثا، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. ویہ بولی من یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا پھر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دیتا ہے، بخشتا ہے. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ وَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ جاننے والا ہے اور تمام قدرت کا مالک ہے. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اب یہ وحی کا مضمون آ رہا ہے اس صورت کے بالکل آخر میں. کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، اس کے یہ شایان شان، اس کے یہ شان ہی نہیں ہے کسی بشر کی، یہ اس کا مقام نہیں ہے. ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، یعنی اس طور سے کلام جیسے ہم آپس میں کلام کرتے ہیں دوسرے کے روح دبو، یہ نہیں. بشر اس کا تحمل نہیں کر سکتا. چنانچہ الا وحین، تو اللہ تعالیٰ جب کلام کرتا ہے بشر سے تو ایک تو ہے وحی بھیجتا ہے، یعنی خفیہ طور پر کوئی بات دل میں ڈال دینا، اشارتاً کوئی بات جو ہے وہ ذہن میں دل میں آ جائے، یہ ایک وحی ہے. او من وراء حجاب، یا پھر اللہ کلام کرتا ہے بشر سے پردے کی اوٹ سے، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، لیکن یہ ہے کہ آواز تو آ رہی تھی، دیدار نصیب نہیں ہوا، بلکہ فرمائش بھی کی کہ پروردگار مجھے دیدار نصیب ہو جائے، فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. تو پردے کی اوٹ سے کلام ہو رہا، آواز ہے، کلام ہے، لیکن براہدہ ہوں دبو نہیں. او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا پھر وہ بھیجتا ہے اللہ اپنے کسی رسول کو، پیغمبر کو، فرشتے کو، اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے. یہ فرشتہ جو لے کر وحی آتا ہے، اس کی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ پر جو قرآن نازل ہوا وہ جبرائیل لے کر نازل ہوئے، لیکن براہ راست آپ کے قلب پر نزل بہ روح الامین علی قلبک، اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے روح الامین، اے نبی آپ کے قلب پر لے کر نازل ہوئے. اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے انسان کی شکل میں آئے ہوں اور پھر وہ وحی سنائی جا رہی ہو اور یہ کان سن رہے ہوں اور باقی لوگ بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. تعلیم کے سلسلے میں کبھی کبھی فرشتہ اس طرح بھی آتا تھا، سوال جواب ہوتے تھے، جیسے حدیث جبرائیل ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے وہ انداز بھی اختیار کیا گیا. لیکن یہ جو وحی اللہ کا کلام بندے پر آ رہا ہے، وہ بدلیا فرشتہ اور براہ راست اس کے قلب پر، رسول کے قلب پر. انہ علی حکیم، وہ سب سے بلند ہے، حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اور اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے، اپنے حکم میں سے. اس سے مراد ہے یہ قرآن، یہ روح ہے، اسے ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف. مَا كُنْتَ تَدْرِي بِالْكِتَابِ، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، کسے کہتے ہیں کتاب. ولد ایمان، اور نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے. ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس قرآن کو بنا دیا نور، روشنی. نہدی بھی من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یعنی جب تک قرآن یہ وحی نہیں اتری، اگرچہ پوٹینشلی ایمان آپ کے اندر ہے لیکن ایکچولائز نہیں ہوا ابھی، جب تک کہ آسمان سے جو ہے وہ وحی نہیں آئے. چنانچہ اس سے پہلے جو غار حرا میں آپ جاتے تھے، غور و فکر ہو رہا ہے، جسے قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی ہم نے آپ کو پایا تلاش حقیقت میں سرگردان، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی. نبی پہلے دن سے نور فطرت پر ہے، وہ معصوم ہے، وہ موحد ہے، اس لیے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے. لیکن یہ کہ یہ ایمان ایکچولائز تب ہوتا ہے جب اوپر سے نور وحی اترتا ہے، تب وہ نور فطرت جو ہے بہر اٹھتا ہے اور نبی کا بھی سینہ ایمان سے منور ہو جاتا ہے. تو ولکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن کو بنا دیا وہ نور، جس کے ذریعے پھر ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی اب آپ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو سیدھے راستے کی، ابھی آپ اس فریضے پر معمور ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور یہ راستہ ہے اس اللہ کا کہ جس کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, وہ سب اس کا ہے, اس کی ملکیت ہے, وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے. الا الی اللہ تصیر الامور, اور جان لو کہ اللہ ہی کی طرف پہنچیں گے تمام معاملات, بالآخر اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. اس کے بعد سورہ زخرف, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم والکتاب المبین. حامیم یہ کتاب ہے ایک واضح اور روشن, قسم ہے ایک واضح اور روشن کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اس قرآن کو بنایا ہے قرآن عربی, لعلکم تعقلون, تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو. پہلے بھی میں نے اشارہ تو ذکر کیا تھا کہ اصل قرآن جو لوح محفوظ میں ہے وہ اللہ کی اپنی زبان میں اللہ کا کلام ہے. یہ عربی تو ہم انسانوں کی زبان ہے, یہ تو اس زمان و مکان کے اندر اس کی محدود ایک زبان ہے. اس اللہ نے اپنے کلام کو عربی زبان کا لبادہ اڑھا کر پھر نازل فرمایا. اس کو عربی قرآن بنایا بھی اللہ نہیں ہے, اس لیے کہ جس قوم کی طرف یہ جا رہا تھا وہ عربی زبان بولتے سمجھتے تھے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم اسے سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ, اور بے شک جو اصل قرآن ہے وہ ہمارے پاس ہے, ام الکتاب لوح محفوظ میں, لدینا لعلی حکیم, ہمارے پاس ہے, وہ بہت اونچا عظمت والا ہے اور بہت حکمت بھرا ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا, اب یہاں کتاب جو ہے وہ مشرکین عرب سے, کہ کیا ہم تمہاری تذکیر سے اس لیے اعراض کر لیں, سب سے نظر کر لیں, ان کنتم قوم مسرفین, کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو, یعنی ہم یہ سلسلہ بند کر دیں وہی کا, تمہیں نصیحت کرنے کا, تم حد سے بڑے ہوئے ہو, کیا اس وجہ سے ہم بند کر لیں. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, اور اس سے پہلے بھی کتنے ہی نبی جو ہیں وہ ہم نے بھیجے ہیں پہلوں میں پچھلی اقوام میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور نہیں آیا کسی بھی قوم کے پاس کوئی نبی مگر یہ کہ ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے, استہزاء کیا ہے, ٹھٹھا کیا ہے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا, تو پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ, جو مشرکین عرب سے زیادہ زوردار تھے, ہم نے انہیں ہلاک کیا. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ, اور اگروں کی مثالیں گزر چکی ہیں سابقہ امتوں کی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, تو وہ لازمن جواب دیں گے کہ پیدا تو کیا اسی ذات نے جو العزیز ہے العلیم ہے, وہ اللہ جو سب پر غالب ہے, کل علم رکھنا والا ہے. الذي جعل لكم الارض مهدا, وہ کہ جس نے بنا دیا زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا. وجعل لكم فيها سبلا, اور اس میں تمہارے لیے راستے رکھ دیے ہیں, یہ وادیاں ہیں جن سے تم گزر کے جاتے ہو. لعلكم تهتدون, تاکہ تم راستہ پاؤ, راہ یاب ہو جاؤ, راستہ معلوم کر سکو. والذي نزل من السماء ماء بقدر, اور وہ ذات کو جس نے آسمان سے بلندی سے پانی نازل فرمایا ایک اندازے کے مطابق, حساب کتاب سے اتارتا ہے وہ. فانشدنا بھی بلدتم میتا, اور پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں, اٹھا کھڑا کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے, بارش کے ذریعے سے زمین میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے, سبزہ ہے, ہریالی ہے. کذالک تخرجون, اسی طرح تم بھی نکال کھڑے کیے جاؤ گے. اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی آسمان سے, اور زمین میں جو کچھ ہے, جو بھی اجزاء ہمارے تحلیل ہوئے ہیں, وہ سب کے سب جمع ہو کر اور انسان باہر قبروں سے باہر نکل آئے گا. والذی خلق الازواج کلھا, اور وہ ذات کے جس نے گوناگون قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون, اور تمہارے لیے اس نے بنائی ہیں یہ کشتیاں, یہ باغبانی جہاز, اور یہ چوپائے جن پر تم سواری کرتے ہو. لتستووا علی ظهوره, یا اس چیز نوٹ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مویشی تو اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ جو کشتیاں ہیں یہ بھی اللہ نے بنائی ہیں تمہارے لیے. اس پہ شاید ہمیں فنجان ہو کہ یہ تو انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی. تو یہ صلاحیت اور یہ علم کس نے دیا انسان کو؟ یہ پوٹینشیل نالج کہاں سے آیا جس سے جس کی مدد سے انسان نے جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، درخت ہے، ان کو کاٹ کاٹ کے تختے بنائے ہیں اور پھر اس طریقے سے وہ ایک جہاز جو ہے وہ تعمیر کیا ہے. تو یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی خلاقی کے نمونے ہیں. اور اسی کو اگر آپ آگے قیاس کریں گے تو اب جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں جو بڑے بڑے کیریئرز بنا لیے ہم نے، ہوائی جہاز اور سپر سونک بھی ہیں اور یہ جیٹ ہیں وغیرہ، یہ سب بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی کی جو تخلیقی صلاحیتیں اسی کے شاہکار ہیں کہ وہی علم جو انسان کو اللہ نے دیا تھا، وہ علم الاسماء، وہی ہے کہ جو انفولڈ ہو رہا ہے، وہی پوٹینشیل ہے جو سامنے آ رہا ہے، اور وہ اللہ کا دیا ہوا وہ علم ہے، اس کی وجہ سے انسان، وہ صلاحیت ہے جس سے انسان یہ کچھ بنا رہا ہے. تو یہ سب اسی کی نعمت ہے. ان تمام چیزوں پر اگر انسان کو یہ توفیق ملتی ہے، یہ چیزیں بنانے کی نئی سے نئی ایجادات، تو اس پر اللہ کا شکر واجب ہے. یہ سب تبو اعلیٰ ظہوری، تاکہ تم ان سواریوں کی پیٹھ پر بیٹھو جم کر، سن مت کرو نعمت اور ربی کو مجھ سوئی تم آدئی، اور پھر اپنے رب کے احسانات کو یاد کرو، عزت طوی تم آدئی جب تم ان پر سوار ہو جاؤ. وہ تقور سبحان الذي سخر لنا هذا، اور پھر تم یہ کہو، یہ ہے سواری کی دعا جو آگے آ رہی ہے، سبحان الذي سخر لنا هذا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ہماری خدمت میں لگا دیا، ہمارے لیے مسخر کر دیا. اب وہ کوئی بھی سواری ہو. وما كنا له مقرنين، اور ہم اپنے بل پر اس قابل نہیں تھے کہ اس پر قابو یافتہ ہوتے. یہ اللہ کی عطا کردہ صلاحیت ہے، اسی نے ہمیں توفیق دی، اسی کے فضل سے ممکن ہوا. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور اسی دعا کا یہ حصہ بھی ہے کہ اور ہمیں بالآخر اپنے رب ہی کی طرف پھر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے. اس وقت تو ہم ایک سفر کر رہے ہیں، جس سواری پر بھی بیٹھے ہیں، اس زمانے میں اگر وہ اونٹ ہیں اور گھوڑے ہیں یا جو سمندری جہاز ہیں ان کو بھی یہاں پر شامل کیا گیا، تو اس وقت بھی ہم کسی کار میں بیٹھے، کسی ٹرین میں بیٹھے، جو بھی ہے، لیکن اس وقت یہ بھی یاد رہے کہ بالآخر یہ ہمارا سفر جو ہے الٹیمیٹلی وہاں جانا ہے، وہ آخرت کا سفر، وہ اس وقت ذہن میں رہنا چاہیے کہ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بالآخر ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں نے اس کا ایک جز ٹھہرا لیا ہے، اللہ ہی کے بندوں میں سے اس کا ایک جز ٹھہرا لیا، یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی بنا دیا. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان صریح ناشکرہ ہے، انتہائی ناشکرہ. اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ، تو کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو اختیار کر دیا بیٹیوں کو؟ وَاصْطَفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں چن کر دے دیے بیٹے. یہ چونکہ مشرکین عرب کا خاص معاملہ تھا تو انہیں جھجھوڑا جا رہا ہے، ذرا سوچو، غور کرو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اس کی، کہ جس کو وہ رحمان کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، جس کو منسوب کرتے ہیں رحمان کی طرف، یعنی رحمان کی بیٹیاں ہیں، تو ان میں سے بھی کسی کو بیٹی کی جب بشارت ملتی ہے، غلطہ لگ ہوں ہوں مثبت لگ ہوں قزیم، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے مایوسی اور رنج سے، اور وہ اندر ہی اندر گھٹا گھٹا رہتا ہے. اب امن منشا فی الحلیتی وہ فی الخصام غیر مبین، کیا وہ پیدا ہوئی ہے وہ کہ جو زیورات میں نشو و نما پاتی ہے، یعنی مرد کا کام ہے، مرد تو مرد میدان ہوتا ہے، گھڑ سواری ہے، نیزہ بازی ہے، یہ بیٹی جو گھر میں زیورات اور ان سے جس کا تعلق ہے، شغل اس کا، مشغولیت اور دلچسپی جو ہے وہ اس حد تک ہے. وہ ہوا فی الخصام غیر مبین، اور جو قوت بیانیہ بھی نہ رکھتی ہو، مباحثے میں بھی غیر واضح ہو، غیر فصیح ہو. یہاں پر یہ دو چیزیں آئی ہیں، ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو بیٹی ہے، بچیاں ہیں، وہ شروع سے ہی یہ زیب و زینت اور یہ زیورات، ان سے ان کی ایک دلچسپی ہوتی ہے، فطری دلچسپی ہوتی ہے، طبعاً ان کا حصہ ہے مزاج کا. دوسرا فرمایا کہ جھگڑے میں بھی وہ کوئی بات واضح نہ کر سکے، یعنی قوت استدلال کی کمی ہے، کہیں آرگومنٹ دینا ہو تو وہ پورے طور پر اس پر قادر نہیں ہے، مرد کے مقابلے میں کم ہے.
مرد اس طریقے سے ایک بات کو ایک ترتیب سے بیان کر سکتا ہے اور ایک استدلال کے ساتھ. بالعموم عورت جو ہے اس میں یہ صلاحیت کم ہے, یہ الفاظ جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, اور انہوں نے فرشتوں کو کہ جو عباد الرحمان ہیں اللہ کے بندے ہیں انہیں عورتیں قرار دے دیا, مؤنث قرار دے دیا, اللہ کی بیٹیاں تسلیم کیا. اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ, کیا ان کی تخلیق کے وقت وہ موجود تھے. سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ, تو ان کی جو گواہی ہے ہم ان قریب اس کو نوٹ کر لیں گے. وَيُسَلُونَ, اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے بھی, جرا بھی کریں گے, ان کو جواب دینا ہوگا کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ, اور کہتے یہ ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم نہ پوچھتے ان بتوں کو, ان شریکوں کو. اللہ چاہتا اگر وہ اعلیٰ کل شاہین قدیر ہے ہمیں روک دیتا. یہ ایک کج بحثی کا انداز ہے. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ, انہیں ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم, کوئی دلیل, کوئی سند نہیں ہے. یہ بے پرکی اڑا رہے ہیں. اِنَّ اللہ يَخْرُصُونَ, یہ تو محض قیاسات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. اب آتیناہم کتابا من قبلہ, کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی. فہم بھی مستمسکون, اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, اور یہ سارے شرکیہ تصورات جو ہیں انہوں نے وہاں سے لیے ہیں. بل قالوا اتنا وجدنا آباءنا على أمة, بلکہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو ایک راستے پر, ایک طریقے پر. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ, اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. بس یہ ہے ساری جہالت, ہم کچھ سننے کو تیار نہیں. ہمارے آبا و اجداد چونکہ اس طریقے پر تھے لہذا یہی طریقہ درست ہے اور ہم اسی پر چلیں گے. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ, اور اسی طرح جس کسی کو بھی ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اے نبی کسی بھی گاؤں میں خبردار کرنے کے لیے نذیر کے طور پر, الا قال مترفوها, جب بھی ایسا ہوا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے, طبقہ عمراء نے ہمیشہ یہ کہا, انا وجدنا آباءنا على أمة, کہ ہم نے تو پایا اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر. وانا على آثارهم مقتدون, اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے, ہم انہی کی اقتداء کریں گے, ہم مقتدی ہیں انہی کے, انہی کے پیچھے چلیں گے آنکھیں بند کر کے. تم کوئی دلیل لے آؤ, بڑے سے بڑا معجزہ پیش کر دو, اور بڑی سے بڑی جو ہے وہ سند لے آؤ اللہ کی طرف سے, ہم کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے, ہم نے تو اسی رستے کو اختیار کرنا. قال اولو جئتکم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم, اے نبی, بلکہ اس نذیر نے کہا جو بھی خبردار کرنے والا آیا تھا, کہ اگر اس صورت میں بھی کہ جو میں تمہارے پاس جو چیز لایا ہوں وہ زیادہ ہدایت دینے والی ہو اس کے مقابلے میں کہ جس پر تم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون, تو قوموں نے ہمیشہ یہ جواب دیا, اور خاص طور پر وہاں کا جو خوشحال طبقہ, طبقہ عمراء, جس کی وہ مال و دولت جس کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے, جو مفادات جس کے وابستہ ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اگر اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو پھر یہ ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی, پھر تو معاملات بالکل بدل جائیں گے, تو وہ اس باطن نظام کے سب سے بڑے محافظ ہوتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا, انا بما ارسلتم به کافرون, جو چیز دے کر تم بھیجے گئے ہو, جو تعلیمات تم لے کر آئے ہو, سیدھی سی بات سن لو کہ ہم اس کے انکار نہیں, کچھ بھی لے آؤ. فانتقمنا منهم, جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو پھر ہم نے پھر ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, تو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے, اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, میں بری ہوں, بیزار ہوں, اعلان لا تعلق ہی کرتا ہوں ان سب سے کہ جنہیں تم پوچھتے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, ہاں سوائے اس ذات کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا, وہ میرا خالق ہے, میں اسی کی بندگی کروں گا. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا, وہ مجھے میری رہنمائی فرمائے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ, اور اسی بات کو یعنی یہ توحید, میرا رب وہ مجھے راستہ دے گا, وہ جس نے مجھے پیدا کیا, یہ جو توحید کا طرز عمل تھا ان کا, اس کو ابراہیم نے ایک پائیدار روایت کی حیثیت سے پیچھے چھوڑا.
لعلهم يرجعون تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں توحید کو اختیار کریں. بل متعت ہؤلاء وآباءهم. اب اگلی آیات میں ذکر ہو رہا ہے مشرکین عرب کا جن کے جد امجد حضرت ابراہیم تھے جو سب سے بڑے موحد تھے، لیکن یہ کس قسم کے شرک میں گرفتار تھے کہ 360 بت جو ہے اب لا کر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے. چنانچہ اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ تو چھوڑ کے گیا تھا توحید کو، اور ان کا حال کیا ہے؟ بل متعت ہؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے برتنے کا سامان دیا ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی. حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا حق، سچا دین. ورسول مبین، اور یہ رسول جو بہت واضح ہے، ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے، کھول کر سنا دینے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت ابراہیم نے توحید کو کا ایک مرکز بنایا اور توحید کو ایک روایت کی حیثیت سے چھوڑا اپنے بعد، اور اب اس نسل میں بہت مدت کے بعد اب یہ اللہ کے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ولما جاءہم الحق، اور جب آئی وہ سچی بات ان کے پاس، سچا دین، قالوا ھذا سحر، تو یہ قوم جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. وانا بہ کافرون، اور ہم اس کے انکاری ہیں، ہم نہیں مان پائیں گے. وقالوا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو بڑی بستیوں میں کسی بڑے شخص پر. علی رجل من القریتین عظیم، یعنی کوئی صاحب حیثیت شخص ہوتا مکہ اور طائف کا، یہ بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ اب یہ ایک اعتراض تھا ان کا. اہم یقصبون رحمت ربک، کیا تیری رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے لیا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان معیشت کا سامان دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں معیشت کا سامان بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، کسی کو ہم زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا اختیار ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بلند کیے ہیں بعض کے درجات بعض تر. یہ فرق و تفاوت بھی جو انسانوں میں نظر آتا ہے، یہ بھی ہمارا پیدا کردہ ہے، اور کوئی اس میں پہلو سے یہ بھی آزمائش کا ذریعہ ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ باہم دیگر ایک دوسرے سے کام لے سکیں، خدمت لے سکیں. یہ بات جو ہے، اگر سب کے سب سرمایہ دار ہوں، سب ایک ہی لیول پر ہوں، تو وہ جو بڑا عمدہ محاورہ ہے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، تو یہ خدمت والے کام کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے. کچھ لوگ ہیں محنت کش ہیں، کچھ ہیں کہ جو میں نے مال کم دیا ہے اللہ نے، جہاں آزمائش ہے وہاں دنیا کا کاروبار بھی چلانا ہے. یہ بہت ساری مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر سمجھتا ہے. تو ایک دوسرے سے کام بھی لے سکیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی جو رحمت ہے وہ ان سب چیزوں سے بہت بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. یعنی اصل رحمت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ کلام نازل فرمایا، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، تو سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان میں سے کوئی صاحب حیثیت شخص جو ہے اس کو اس پر وہی کیوں نہیں نازل ہوئی، تو میں نہیں معلوم کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے جو ان کو ملی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب سے اونچا مقام ان کا ہے. ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جاتے ایک ہی امت، ایک ہی دین پر، سب ایک برابر ہو جاتے. لمن یکفر بالرحمن لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضۃ، تو جو لوگ بھی رحمان کے منکر ہیں، کافر ہیں، ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو بنا دیتے چاندی کی. ومعارج علیہا یظہرون، اور جو گھروں کی سیڑھیاں ہیں جن پر وہ چڑھتے ہیں، وہ بھی ہم چاندی کی بنا دیتے. ان ناشکروں کو بھی ہم یہ ساری دولتیں سب کو دے دیتے. ولبیوتهم ابوابا وسررا علیہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں اور وہ تخت جن پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ بھی سب چاندی کے ہو جاتے ہیں. اللہ کو اختیار تھا. وزخرفا، چاندی کے ہی نہیں، سونے کے بنا دیتے ہم. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ ساری چیزیں بھی بس محض دنیا کی زندگی کا برتنے کا حقیر سا سامان ہے. اگر یہ سب کچھ بھی جو ان کے پورے گھر جو ہے اور ان کی چارپائیاں اور ان کے تخت اور ان کے صوفے یہ سب سونے کے بھی بن جائے, حقیر سامان ہے دنیا کی زندگی کا برتنے کا. والآخرت عند ربک للمتقین, اور آخرت جو ہے وہ تو تیرے رب کے نزدیک متقین ہی کے حصے میں آئے گی, وہاں نعمتیں جو ہے انہی کو ملیں گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, اور جو کوئی اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے, رحمان کی یاد سے, جو جی چراتا ہے, جو اعراض کرتا ہے, گریز کرتا ہے, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یعنی جو شخص خود نہیں آتا سیدھے راستے پر, جو اللہ سے دور بھاگتا ہے رحمان کے ذکر سے, تو صدا کے طور پر ایک شیطان اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے, شیاطین جن میں سے قرین, اور پھر وہ جہنم تک اس کے ساتھ رہے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور وہ شیطان جو ہے وہ ان کو مزید روکتے ہیں سیدھے راستے سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور سمجھتے وہ یہ ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں, یعنی سارے غلط کام کر کے بھی ان شیاطین کی پیچھے سے تھپکی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, صحیح ہیں, ہم ہمارا طرز عمل درست ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا, یہاں تک کہ ایسا شخص جب آئے گا ہمارے پاس, قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ, تو کہے گا کہ اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان, یعنی اپنے اس قرین سے, اپنے اس ساتھی سے کہے گا جن شیطان سے, کاش کہ میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین ہوتا, پول دا پار, اتنا فاصلہ ہوگا کہ جیسے مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے, فبئس القرین, تو کیا ہی برا ساتھی ہے وہ. وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, اور جب تم لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی ہے, تم نے غلط روی کو ترجیح دے دی ہے, تو پھر اس دن کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گی یہ چیز کہ تم اور وہ سب اس عذاب میں مشترک ہو گئے, شریک ہو گئے, وہ تمہارا قرین بھی اور تم بھی اور سارے شیاطین اور سارے مجرم جو ہیں اکٹھے ہوں گے, اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکے. افان کا تو اس میں حسم, تو اے نبی کہ آپ سنائیں گے ان بہروں کو, اوتاد العم, یہ آپ راہ دکھائیں گے ان اندھوں کو, ومن کان فی ضلال مبین, اور اس کو کہ جو ڈھیٹ بن کے بھٹکا ہوا ہے صاف صاف. فإما نذهبن بك, تو اے نبی اگر ہم آپ کو اٹھا لے جائیں, یعنی آپ کو یہاں سے وصال ہو جائے ہماری مشیت میں اگر ایسا ہو, فإنا منهم منتقمون, تب بھی بہر صورت ہم ان سے تو انتقام لیں گے جو اس طرح اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں اور ڈھیٹ بن کے مخالفت کر رہے ہیں, ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں, ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں. المرین نکل نبی وادنا ہوں, یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ چیز کو جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا, ان کو دھمکی دی ہے, آپ کی نگاہوں کے سامنے انتراضات آ جائے, فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, تو یہ ہمارے, ہم ان پر قابو یافتہ ہیں, یہ ہمارے قابو سے باہر نہیں ہے, ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے انہیں سزا دیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, تو اے نبی آپ تو مضبوطی سے تھامیے اسی چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے, جو اللہ کے احکامات آ رہے ہیں آپ ان پر کاردند رہیں. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ ہی ہیں سیدھے راستے پر, صراط مستقیم پر. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ایک نصیحت ہے, وَلِقَوْمِكَ, اور آپ کی قوم کے لیے بھی, وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور سب سے پوچھ گچھ ہو کر رہے گی, معلوم کر دیا جائے گا کون کیا طرز عمل اختیار کر رہا تھا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اور اے نبی ذرا پوچھئے اس سے کہ جنہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا آپ سے پہلے, أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ, کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی ٹھہرا لیے تھے کہ جن کی بندگی کی جاتی, جن کو پوجا جاتا, کیا کسی رسول کی تعلیمات میں آج تک ہے کہ رحمان کے علاوہ بھی کوئی اس کائنات میں جو ہے وہ شریک ہے خدائی میں اور اختیارات میں, اور اس کی بھی بندگی ہونی چاہیے؟ کسی رسول نے ایسی بات کہیں نہیں کی, اور رسولوں کی تعلیمات جو اب تک چاہے تحریف شدہ شکل میں بھی ہیں اس میں بھی کہیں آپ کو شرک نہیں ملے گا, یہاں تک کہ ہندوؤں کی جو کتاب ہے اصل مذہبی کتاب, اس میں بھی شرک نہیں, بنیادی طور پر وہاں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ ساری چیز جو ہے یہ انسان کی اپنی من گھڑت ہے, ورنہ کوئی اس قسم کی تعلیمات جو ہے وہ نہیں دے سکتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیمہ.